السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کیا کیفیت ہوتی ہے جب آپ اللہ کے نام پڑھتے ہیں؟ اگر سوچ سمجھ کے پڑھیں تو دل کی حالت بدل جاتی ہے. اصل بات یہ کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء، خشیت اور خوف دو طرح کا ہوتا ہے نا، ایک عام لوگوں کا ہوتا ہے اور ایک خاص لوگوں کا ہوتا ہے. عام لوگوں کا خوف یہ ہوتا ہے کہ وہ آگ سے ڈرتے ہیں، جہنم سے ڈرتے ہیں، برے انجام سے ڈرتے ہیں، لیکن خاص لوگوں کا خوف اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. ویحذرکم اللہ نفسہ، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. یہ خواص کا، یہ علماء کا خوف ہوتا ہے، کیونکہ انما یخش اللہ، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اور اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ جو اللہ کو پہچانتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے تھے، اور ایک دفعہ آپ بتا رہے تھے قیامت کے احوال کہ کس طرح آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوں گے، اور جس وقت آپ یہ بات کر رہے تھے تو آپ دائیں اور بائیں ہو رہے تھے، تو یوں لگتا تھا کہ جیسے ممبر بھی گر پڑے گا اور شاید آپ بھی گر پڑے، یعنی اتنی خشیت آپ کے اوپر تاری تھی. لیکن ہم ایک کے بعد ایک صفت، ایک کے بعد ایک نام پڑھے جاتے ہیں اور ہمارے دل ہلے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے وہ علم حاصل ہی نہیں کیا، اللہ کو جانا ہی نہیں، اللہ کی قدر پہچانی ہی نہیں. جو اللہ کی عظمت کو پہچان جائے وہی حقیقت میں اللہ سے ڈرتا ہے، اور اس کو پہچاننے کا طریقہ، اس کی اسماء و صفات پر غور و فکر کرنا، زمین و آسمان کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا، اس کی کتاب میں غور و فکر کرنا، یہ ساری چیزیں انسان کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت کو بڑھاتی ہیں. جتنی معرفت ہوگی اتنی خشیت ہوگی، اور جتنی خشیت ہوگی پھر اتنا ہی زیادہ ایمان بڑھے گا اور عمل میں اضافہ ہوگا، اتنا ہی اخلاص بڑھے گا. تو یہ ہمارا مطلوب ہونا چاہیے، یہ ہمارا مقصود ہونا چاہیے. پڑھنا، سمجھنا، رٹنا، اس کو یاد کر لینا، حفظ کر لینا، یہ ایک کام ہے، لیکن یہ سارے مینز ہیں، ٹولز ہیں اصل مقصد کو پانے کے لیے. اور وہ اصل مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کی خشیت حاصل، کیونکہ یہ اس پر ایمان کا حصہ بھی ہے نا. چلیے، حقیقت الایمانی و حکم مرتکب الکبیرتی. حقیقت الایمان، ایمان کی حقیقت، کہ ایمان کیا ہے. و حکم، اور حکم، مرتکب الکبیرتی، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے کا. یعنی جو شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ مومن ہے، کافر ہے، منافق ہے، وہ کون ہے؟ تو سب سے پہلے حقیقت الایمان، ایمان کیا ہے؟ ایمان اعتقاد، قول اور عمل کا نام ہے. اعتقاد دل میں، اقرار القلب، قول لفظوں سے، زبان سے، اقرار باللسان، اور عمل، عمل بالجوارح، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بالقلب بھی. اعمال القلب کون سے؟ دل کے اعمال کون سے؟ اخلاص، توکل، رجا، خوف، محبت، حسن الظن، یہ سارے اعمال القلب ہیں. تو ایمان جو ہے وہ صرف دل کے اقرار کا نام نہیں کہ ہم دل سے مانتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم زبان سے بھی بولیں، لفظوں میں ادا کریں، اس کو، اس کا اعلان کریں، اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کریں. مثلا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو پھر اسے اعلان کرنا پڑے گا کہ وہ مسلمان ہے. خالی دل سے مسلمان ہونا کافی نہیں، اور پھر اس کو اس کے مطابق عمل بھی کرنا پڑے گا، نماز روزے کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا، تب اس کو مسلمان مانا جائے گا، مومن مانا جائے گا. پچھلے دور میں کچھ ایسے فرقے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے ایمان کو اس طرح نہیں لیا. مثلا مرجع کے بارے میں بتایا تھا نا میں نے، ان کا کیا عقیدہ بتایا تھا؟ اللہ غفور و رحیم، جو چاہے کرو. وہ ایمان میں عمل کو داخل نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص عمل نہ بھی کرے تو بھی ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ متقی اور چور کا ایمان ایک جیسا ہے. ایک متقی شخص ہے جو ہر چیز سے، ہر گناہ سے بچتا ہے، اور ایک چور ہے، شرابی ہے، زانی ہے، ان سب کا ایمان ایک جیسا ہے. اسی طرح خوارج کیا کہتے ہیں؟ کہ جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے گا وہ کیا ہوگا؟ اس کو کافر قرار دے دیتے ہیں، اور اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیتے ہیں. معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ نہ کافر ہے نہ مومن ہے، وہ درمیان میں ہے جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اہل السنہ والجماع کا کیا عقیدہ ہے. ومن اصول اہل سنت والجماعتی ان الدین والایمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وان الایمان یزید بالطاعت وینقص بالمعصیت. ومن اصول اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت کے اصولوں میں سے ایک یہ ہے، ان الدین کے دین، اور دین جو ہے اس کے دو معنی، ایک عمل اور ایک جزا. تو یہاں عمل مراد ہے. ان الدین والایمان کے دین اور ایمان، قول و عمل، قول اور عمل کا نام ہے. دین سے مراد دین اسلام سمجھی. قول القلب واللسان، دل اور زبان کا قول، قول یا اقرار کے معنوں میں، دل اور زبان کا اقرار. وعمل القلب واللسان والجوارح، اور دل زبان اور جوارح کا عمل. مطلب کیا ہے کہ دل بھی اقرار کرے، زبان بھی اقرار کرے، اور عمل سے بھی انسان اظہار کرے. وَأَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ، اور یہ کہ ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے. وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ، اور معصیت سے کمی ہوتی ہے، یعنی گناہ سے کم ہوتا ہے. کہ اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے اور گناہ سے کم ہوتا ہے. اور اس کا آپ ایکسپیرینس بھی کرتے ہوں گے کہ جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور بڑھتی ہے، یقین اور بڑھتا ہے، اچھے کاموں کا شوق اور بڑھتا ہے، ایک نیکی دوسری نیکی کو دعوت دیتی ہے، اور آپ نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. آپ کے دل کو ایک اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے. آپ کے نہ صرف یہ کہ نگاہیں، آپ کا دل روشن ہوتا ہے، آپ کو وہ باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں جو عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. جب آپ قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کو ایک خاص قسم کی روشنی نصیب ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے آپ پر وہ امور کھلنے لگتے ہیں، چیزوں کی وہ حقیقت آپ کو نظر آنے لگتی ہے جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی. اسی لیے وہ حلال اور حرام میں اتنے آسانی سے فرق نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ بھی کر لو ٹھیک ہے، یہ بھی کرو ٹھیک ہے. کہ جتنا جتنا آپ کا ایمان بڑھتا ہے، جتنی جتنی آپ کی خشیت بڑھتی ہے، اور یہ علم کے ساتھ ہوتا ہے، وہ علم جو انسان کے عمل میں بھی ڈھلتا چلا جائے، تو انسان کے دل کی دنیا بدل جاتی، اس کی نگاہیں بدل جاتی. ایسے تو نہیں اقبال نے کہا تھا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تقدیریں سے مراد اس کا یہ تھا کہ عمل بدل جاتا ہے نا، جو ہو ذوق یقین پیدا. یعنی اگر ایمان بڑھ جائے، ذوق یقین کا مطلب کیا کہ ایمان میں اضافہ ہو، تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یعنی مشکل سے مشکل کام، بڑی سے بڑی رکاوٹیں جو ہیں وہ رکاوٹیں نہیں رہتی. ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید کی کچھ آیات بھی ہماری دلالت کرتی ہیں، ہماری رہنمائی کرتی ہیں. مثلا سورۃ آل عمران میں آتا ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ لوگوں نے تمہارے مقابلے کو ایک بڑا لشکر جمع کر لیا، یعنی دشمن کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، لہذا ان سے بچو ڈرو، تو ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا. یعنی دشمن سے ڈرنے کی بجائے وہ اور بہادر بن گئے، ان کے دل کی کیفیت ہی کچھ اور تھی، اور کہنے لگے ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے، ہمیں تو کوئی مشکل نہیں. یہ سوچ کیا عام بندوں میں ہوتی ہے؟ جب عام لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ دشمن زیادہ ہو گئے ہیں، تمہارے مخالفتیں زیادہ ہو رہی ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، اور جو کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کرنا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اہل ایمان جو ہوتے ہیں، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ان کا یقین اور توکل اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح سورۃ الفتح میں آتا ہے، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں اطمینان ڈال دیا تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ مزید ایمان کا اضافہ کر لیں. یہ کب ہوا تھا؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر. اس وقت بھی مسلمان نہتے تھے اور اہل مکہ ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی، اور ایک عجب سا وقت تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مومنوں سے بیعت لی، اور جس کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے. اس موقع پر سب کے دلوں کی حالت بہت مضطرب تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سکینت نازل کر دی اور ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ کر دیا، اور انہیں خوشخبری دی گئی تھی کہ تم اللہ کے گھر میں ضرور داخل ہوگے اور آئندہ بھی تمہیں بہت سی کامیابیاں حاصل ہوں گی. اسی طرح یہ ہے کہ ایمان پرانا بھی ہو جاتا ہے. وہ حدیث یاد ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب, یقیناً ایمان تم میں سے کسی ایک کے پیٹ میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. سو تم اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا رہے. کیا دعا کرنی چاہیے؟ اللہم جدد الایمان فی قلوبنا, اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو جدید کرتا رہے, یعنی اس کو نیا کرتا رہے, پرانا نہ ہو, کم نہ ہو, ختم نہ ہو. اسی طرح اہل ایمان کو ایمان کی کمی کا خوف بھی ہوتا ہے کہ ایمان نہ کم ہو جائے اور کہیں ہم منافق نہ ہو جائیں. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملا, ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر لگا ہوا تھا, ہر ایک اس بات سے ڈرتا تھا کہ کہیں میں منافق نہ ہو جاؤں. ان میں سے کوئی یوں نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبریل اور میکائل کے ایمان کی طرح ہے, کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا تھا. ہر وقت فکر مند ہوتے تھے کہ ایمان کم نہ ہو جائے. جو یہ فکر کرتا ہے کہ ایمان کم نہ ہو جائے, اسی کا ایمان بڑھے گا, وہ ایمان بڑھانے کی فکر کرے گا, وہ آگے بڑھے گا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں صحابہ آپس میں ایمان بڑھانے کی فکر کیا کرتے تھے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک صحابی سے کہا, اجلس بنا نؤمن ساعہ, ہمارے ساتھ بیٹھو تھوڑی دیر کہ ہم ایک گھڑی ایمان کی بات کر لیں, اپنے ایمان کو بڑھا لیں. نؤمن ساعہ یعنی ایک گھڑی ایمان لے آئیں, یعنی بیٹھ کے مل کے اللہ کو یاد کریں, کیونکہ اکیلے اکیلے بھی عبادت جو ہے وہ ایمان میں اضافے کا سبب ہوتی ہے, لیکن آپس میں دین کی بات کرنا, علم کی بات کرنا, اللہ کی بات کرنا, مل کے مذاکرہ کرنا, یہ ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے وہ ان کو اس بات کی دعوت دے رہے تھے. صحابہ کی جو مجلسیں ہوتی تھی وہ ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہوتی تھی ملاقاتیں, کیونکہ اللہ کی خاطر جو ملاقات ہوتی ہے اس کا یہی نتیجہ ہوتا ہے. اور ہم لوگوں کی ملاقاتیں کیا ہوتی ہیں, ایمان بڑھانے کا ذریعہ یا گھٹانے کا؟ کیونکہ کم ہی مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہم گناہ سے بچ جائیں, اور اگر بچ جائیں تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. ورنہ اکثر انسان لوگوں کے پاس سے اٹھتا ہے تو بوجھل دل لے کر ہی اٹھتا ہے کہ لوگ باز نہیں آتے کسی نہ کسی کی خرابی یا کمی یا کوتاہی یا غلطی بتانے سے, تو اس سے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا, پھر کمی ہی ہوتی ہے. کیونکہ جو بھی کوئی حرام کام ہوتا ہے اس سے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے. یہ حدیث میں آتا ہے, بخاری کی حدیث ہے, زانی جس وقت زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا, شراب پینے والا جس وقت شراب پیتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا, چور جس وقت چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا, لوٹ مار کرنے والا مومن نہیں ہوتا جس وقت وہ لوٹ مار کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھی ہوئی ہوتی ہیں. یعنی ڈاکو جو ہوتا ہے نا, وہ سامنے لوٹ مار کر رہا ہوتا ہے. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ زانی جس وقت زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل کے اوپر معلق ہو جاتا ہے, اگر باز آ جاتا ہے تو واپس آ جاتا ہے, اگر اسی حالت میں ڈیتھ ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ ایمان کی کس سٹیٹ میں دنیا سے جاتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عمل بھی ایمان میں داخل ہیں, اور پھر ایمان میں اچھا عمل اضافہ کرتا ہے اور برا عمل ایمان میں کمی کرتا ہے. وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ, وَهُمْ اور وہ, مَعَ ذَلِكَ اس کے ساتھ, لَا يُكَفِّرُونَ أَهْلَ الْقِبْلَةِ, نہیں کافر قرار دیتے اہل القبلہ کو, یعنی جو خانہ کعبہ کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتا ہے اس کو وہ کافر نہیں گردانتے. کس وجہ سے؟ بمطلق المعاصی والکبائر, یعنی صرف معاصی اور کبائر کا ارتکاب کی وجہ سے, محض معاصی اور کبائر کے ارتکاب کی وجہ سے وہ اس کو کافر قرار نہیں دیتے. کما یفعلہ الخوارج, جیسا کہ کرتے ہیں اس کو خارجی, خوارج, کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے. بل الاخوۃ الایمانیۃ ثابتۃ مع المعاصی, بلکہ ایمانی بھائی چارہ, اخوۃ ایمانی, ثابت ہے گناہوں کے باوجود. یعنی ایک شخص اگر گناہگار بھی ہے تو بھی اگر وہ کلمہ گو ہے, نماز پڑھتا ہے, اسی قبلے کو فالو کرتا ہے جس کو آپ کرتے ہیں, تو وہ آپ کا دینی بھائی ہے, اخوۃ ایمانی باقی رہے گی. کما قال سبحانہ وتعالی فی آیت القصاص, جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت القصاص میں فرمایا, فمن افی له من اخیہ شیئ فاتباع بالمعروف, فمن, تو جو کوئی, افی له, معاف کر دیا جائے اس کو، یعنی جسے کچھ معافی حاصل ہو جائے، من اخیہ ہی اپنے بھائی کی طرف سے، یعنی مقتول کی طرف سے، مقتول کے وارثوں کی طرف سے، شیء ان کچھ بھی، فاتباع ام المعروف تو پیروی کرے بھلے طریقے سے. اب یہاں قاتل کو کیا کہا جا رہا ہے؟ بھائی کہا جا رہا ہے. کس کا؟ مقتول کا، مقتول کے وارثوں کا. یعنی قتل بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمانی بھائی ہے. قتل کر کے انسان کافر نہیں ہو جاتا. وقالا اور فرمایا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر دو گروہ مومنوں میں سے لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر سرکشی کرے ان میں سے ایک دوسرے پر، یعنی زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو لڑو اس سے، جنگ کرو اس سے جو سرکشی کر رہا ہے، حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے، پلٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف. اب آپ دیکھیں، طائفتان من المؤمنین، دونوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ مومن. اور حالانکہ ایک زیادتی بھی کر رہا ہے اور دونوں آپس میں لڑ بھی رہے ہیں. فَإِن فَاءَتْ، پھر اگر وہ پلٹ آئے، یعنی دوسرا گروہ جو زیادتی کرنے والا ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو ان کے درمیان عدل انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ، بے شک مومن بھائی بھائی ہیں. یہ ہے اخوت ایمانی. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، پس صلح کرا دو اپنے بھائیوں کے درمیان. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپس میں اختلافات ہو جائیں، لڑائی جنگ تک بھی نوبت پہنچ جائے، تو بھی اخوت ایمانی باقی رہتی ہے. وَلَا يَسْلُبُونَ الْفَاسِقَ الْمِلِّيَّ الْإِسْلَامَ بِالْكُلِّيَّتِ، وَلَا يَسْلُبُونَ، اور نہیں سلب کرتے، نکالتے، ریموو کرتے، ہٹاتے، الْفَاسِقَ الْمِلِّيَّ، ملی فاسق کو، یعنی ملت سے تعلق رکھنے والے گناہگار کو، کس سے؟ اسلام سے، یعنی اس سے اسلام کو سلب نہیں کرتے یا اسے اسلام سے خارج نہیں کرتے، بِالْكُلِّيَّ كُلِّيَّتًا، یعنی مکمل طور پر اس کو اسلام سے خارج نہیں کرتے. دوسرے لفظوں میں کیا، اسے کافر قرار نہیں دیتے. اصل میں فسق دو طرح کا ہے، ایک فسق اصغر اور ایک فسق اکبر. فسق اصغر جو ہے وہ اسلام سے خارج نہیں کرتا، فسق اکبر جو ہے وہ دار اسلام سے خارج کرتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَا يُخَلِّدُونَهُ فِي النَّارِ، اور وہ اسے ہمیشہ آگ میں نہیں رکھتے. کما تقول المعتزلۃ، جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں، بل الفاسق يدخل في اسم الايمان المطلق، بلکہ فاسق داخل ہوتا ہے ایمان مطلق کے نام، یعنی اوریجنل ایمان ہے یا مطلق ایمان ہے، اس میں داخل ہوتا ہے. یعنی فاسق کون ہے؟ گناہگار، یعنی جو شخص گناہ کرتا ہے، جتنی دیر وہ گناہ کرتا ہے اتنی دیر ایمان اس سے رخصت ہوتا ہے، لیکن جب وہ گناہ چھوڑتا ہے تو وہ کافر نہیں قرار پاتا، بلکہ اس کو مسلمان ہی کہا جائے گا، اسے دائرہ اسلام میں داخل سمجھا جائے گا. کما فی قولہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، پس آزاد کرنا ہے ایک مومن غلام کا. وقد لا يدخل فی اسم الایمان المطلق، وقد اور تحقیق، لا يدخل، نہیں داخل ہوتا فاسق، فسم الایمان المطلق، ایمان مطلق کے نام میں، یعنی ٹوٹل ایمان میں، یعنی جو فسق اکبر والا ہے اس کی طرف اشارہ ہے. کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا. انما المؤمنون الذین، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں، یا صرف وہ ہیں، انما اداۃ حصر ہے نا، یعنی صرف، صرف کے معنی، یعنی مومن تو صرف وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، وجلت قلوبهم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، واذا تلیت علیہم آیاته، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر اس کی آیات، زادتهم ایمانا، وہ ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے. یعنی ٹوٹل ایمان، مکمل ایمان یا خاص ایمان کہہ لے، ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کا ایمان بڑھ جاتا ہے کس سے؟ قرآن کی آیات سننے سے. یعنی ایک ہے کامل الایمان اور ایک ہے ناقص الایمان، آگے اس کی تھوڑی وضاحت آئے گی. وقولہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، نہیں زنا کرتا زانی جب وہ زنا کرتا ہے اور وہ مومن ہوتا ہے، یعنی وہ مومن نہیں رہتا. ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، اور نہیں چوری کرتا چور جب وہ چوری کرتا ہے اور وہ مومن ہو، یعنی اس کا ایمان اس وقت نہیں ہوتا. ولا یشرب الخمر حین یشربها، اور نہیں پیتا شراب جب وہ پی رہا ہوتا ہے اس کو، وہو مؤمن اور وہ ایمان کی حالت میں ہو. ولا ینتہب، اور نہیں وہ لوٹتا، نحبتن کوئی لوٹ مار کی چیز، ذات شرف قیمتی، یرفع الناس الیہ، اٹھاتے ہیں لوگ اس کی طرف، فیہا اس میں یعنی اس نحبہ میں، ابصارہم اپنی نگاہیں، حین ینتہبہا جس وقت وہ اس کو لوٹ رہا ہوتا ہے، وہو مؤمن. یہ وہی حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ لوٹ مار کرنے والا مومن نہیں ہوتا جس وقت وہ لوٹ مار کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھی ہوئی ہوتی ہیں. ونقول، تو پھر کیا ہوتا ہے، کیا کہیں گے ہم؟ نقول ہم کہیں گے ہوا مؤمن ناقص الایمان. ٹھیک ہے، وہ مومن تو ہے لیکن ناقص الایمان ہے، مطلق ایمان میں نہیں داخل. مطلق کیا ہے؟ ایبسولوٹ، ٹوٹل. او مؤمن بی ایمانہی فاسق بکبیرتہی، یا کیا کہیں گے کہ مومن ہے ایمان کی وجہ سے، فاسق ہے اپنے کبیرہ گناہ کی وجہ سے. اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسلام سے نکل گیا ہے، الا یہ کہ وہ لا الہ الا اللہ کا انکار کر دے. فلا یعط الاسم المطلق، تو نہ دیا جائے گا ٹوٹل نیم، مکمل نام اس کو مومن ہونے کا نہیں دیا جائے گا. ولا یسلب مطلق الاسم، اور نہ چھینا جائے گا، لیا جائے گا ٹوٹل نام، یعنی یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ وہ مومن ہی نہیں، کافر ہے، کافر نہیں کہا جائے گا. اور یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ یہ کامل الایمان مومن ہے، پھر کیا کہا جائے گا؟ فاسق. ٹھیک ہے، دیکھیے مرجیہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی چوری کرے، زنا کرے، کچھ بھی کرے، وہ مومن ہے اور اس کا ایمان جبریل کا ایمان کے برابر ہے. ٹھیک ہے، جبریل کا ایمان اور چور کا ایمان ایک جیسا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل مانتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یا تو کوئی مومن ہے تو یا نہیں ہے، جو مومن ہے پھر وہ ایک ہی جیسا، سب ایک لائن میں، ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، بس سب مطلق مومن. خوارج کیا کہتے ہیں؟ کچھ ایسا کیا کہ جو کبیرہ گناہ میں، جھوٹ بول دیا یا چوری کر لی یا کچھ بھی کی، تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ مطلق کافر، ایمان سے ٹوٹلی باہر نکل جاؤ گے. یہ دو ایکسٹریمز ہیں. ٹھیک ہے، اہل سنہ والجماعت کیا کہتے ہیں؟ کہ ایسا شخص ناقص الایمان ہے لیکن اخوت ایمانی میں شامل ہے، مومن بھائی ہے، اپنے ایمان کی وجہ سے، اچھے اعمال کی وجہ سے مومن ہے، اور اپنے گناہوں کی وجہ سے فاسق ہے، فسق کا ارتکاب کر رہا ہے، ناقص الایمان ہے اور ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. ان دونوں کا مسئلہ کیا ہے؟ کہ وہ آر یا پار، بس، یا ہے یا نہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ کہ ہے لیکن ناقص ہے. ٹھیک ہے، زیادہ بہتر رائے کیا ہے؟ اعتدال کہاں ہے؟ ایکسٹریمسٹ کون ہے؟ اہل سنہ والجماعت ایکسٹریمسٹ نہیں ہے، یعنی چیزوں کو ان کی حقیقت پر رکھتے. اب دیکھیے، میں نے جو پیچھے ابن ابی ملیکہ کی روایت آپ کو بتائی نا، کہ میں 30 صحابہ سے ملا ہوں جن میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا تھا کہ میرا ایمان جبریل کے ایمان کے برابر ہے. لیکن مرجیہ کیا کہتے ہیں؟ کہ چور کا ایمان بھی جبریل کے ایمان جیسا ہے، چونکہ ایمان لایا ہے اس لیے سب کا ایمان ایک ہی ہے. ایسا نہیں ہوتا، ہم خود بھی محسوس کرتے ہیں، کبھی ہمارے ایمان اوپر ہوتا ہے، کبھی نیچے ہوتا ہے، اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، دل کی حالت بدلتی رہتی ہے، عمل کی کوالٹی بھی بدلتی رہتی ہے. ایک دن آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، دوسرے دن اسی وقت اسی مصلے پر وہی کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ اور ہوتے ہیں آپ. مختلف بیرونی اثرات، اندرونی، یہ ساری چیزیں ہماری عبادات اور کیفیات اور اعمال کے اوپر اثر انداز ہوتی. اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ جو افسوسناک صورتحال مسلمانوں کے اندر آج کل پائی جاتی ہے کہ یہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، کلمہ گو کو مار رہے ہیں، گردنیں کاٹ رہے ہیں، ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا، یہ آپ سب کو اچھی طرح پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ نا سمجھ ہیں، لا علم ہیں، گناہگار ہیں، اور ہم سب گناہ کرتے ہیں، اور ہر ایک ایمان کا درجہ مختلف ہے، لیکن یہ کہنا کہ مسلمان ہی نہیں ہے، یہ پھر خطرناک بات ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ گناہوں سے انسان کافر نہیں ہو جاتا۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی دعوت پر اس کے گھر گئے، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے لیے حلیم بنایا گیا تھا، بہت سب خوشی میں باتیں کر رہے تھے۔ اتبان بن مالک تھے جن کے گھر میں یہ مجمع تھا، تو مجمع میں سے ایک شخص بولا کہ مالک کہاں ہے، مالک بن دخشن۔ دوسرے نے کہا وہ تو منافق ہے، اس کی تو منافقوں سے دوستی، اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کہو، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، اور اس سے مقصود خالص اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہے۔ تو اس وقت منافقت کا الزام لگانے والا بولا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے، ہم تو بظاہر اس کی دوستی منافقوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، اس لیے ہم ایسا کہہ رہے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی روک دیا۔ یعنی بعض وقت ہم کسی کا ظاہری عمل دیکھتے ہیں نا کہ بہت زیادہ اس کے لباس یا اس کے گفتگو یا اس کے اندر اسلام نظر نہیں آتا، تو ہم کیا سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ شاید مومن ہی نہیں ہو سکتے، منافق۔ اور منافقت کو تو اتنا عام ہے، ہر دوسرے شخص کو منافق کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایسا ہوا اور آپ نے اس سے روکا، منع کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی گناہوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں، ان کی برائیوں کو معاف کرتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، سورۃ الرعد میں آتا ہے، اور آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود انہیں معاف کر دینے والا ہے، یعنی ان کے گناہوں کے باوجود انہیں معاف کرتا ہے جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے۔ کیونکہ ابلیس نے کہا تھا نا کہ تیری عزت و جلال کی قسم میں اولاد آدم کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں روح رہے گی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ پہاڑوں جیسے گناہ ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، گناہ کیسا بھی ہو توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ حد واجب کرنے والا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اگر کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے فوت ہو جاتے ہیں، توبہ کا موقع نہیں ملتا ان کو، یا کسی بھی وجہ سے توبہ نہیں کر پاتے، تو جہنم میں سزا بھگتنے کے بعد ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے نکال لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، میری امت میں سے کبیرہ گناہ کے مرتکب کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر لی ذنبی، ربی اذنبت فاغفر لی۔ دین دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں جو استغفار سے حل نہ ہوتا، اس کو تو حرز جان بنا لیں، کہیں بھی اور روزانہ ایک دفعہ پڑھ لیں تاکہ روز کی روز صفائی ہوتی جائے، بلکہ اوروں کو بھی دیں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، مال اور بیٹے اور فصلیں اور کھیت اور قوت، ہر چیز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ برکت عطا کرتا ہے، کیونکہ ہمارے گناہ ہمارے نیک اعمال کے راستے میں بھی رکاوٹ ہوتے ہیں، رزق کے راستے میں بھی رکاوٹ ہوتے ہیں، اور بھی کئی مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کثرت سے ان دعاؤں کو پڑھیں، کوئی ایک وقت مقرر کر لیں، چاہے سحری کا ہو یا اذان کے بعد، دعا قبول ہوتی ہے، کسی ایک اذان کے بعد جواب دے کے بیٹھ کے سب گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی اذان سن کر جس نے یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اور ایک روایت میں آتا رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، تو اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور کیا ہی اچھا ہو کے ساتھ آپ اور مزید بھی استغفار کر لیں۔ اسی طرح امام کے پیچھے اللہم ربنا لک الحمد جب انسان کہتا ہے تو اس وقت بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر جو کہہ لے گا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ لیکن یاد رکھیے کہ ان سارے گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے، اور جب آپ استغفار کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بخش دے تو پھر کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور ان گناہوں کو یاد کر کے یا اللہ میں نے فلاں کے بارے میں بات کر دی تھی، فلاں کے ساتھ میں زیادتی کر دی تھی، اس کو بھی بخش دے، مجھے بھی بخش دے. پھر اسی طرح سوتے وقت بھی اگر آپ یہ دعا پڑھتے ہیں، کھانے کے بعد جب آپ دعا پڑھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہیں، کیونکہ زندگی بس ایک دفعہ ملی ہے اور اسی میں ہم نے کمائی کرنی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے، تو اس کو ضائع نہ ہونے دے. جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی خشیت رکھتا ہے، میں آگ سے ڈرنے کی بات نہیں کر رہی، اللہ کی خشیت کی بات کر رہی ہوں، اللہ کی عظمت کو پہچان کر، وہ ہو نہیں سکتا کہ پھر گناہوں کا بوجھ لادے پھرے اپنے اوپر، وہ ضرور ڈرے گا اور ضرور توبہ کرے گا، اور اصل توبہ بھی وہی ہوتی ہے.